الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة صاد کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان نشستوں میں اور آج بھی اس کی تقریباً تین آیات کا ہم مطالعہ کریں گے جس میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا ہے, اور اس مطالعے کے بعد جو حالیہ زلزلے اس ملک میں آئے ہیں ان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہیں, اور ہمارے جو جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان جرائم میں مزید شدت آتی چلی جا رہی ہے اس کے تناظر میں سود جیسے جرم کے بارے میں اور پردے کے احکامات کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے ہمارے اس معاشرے میں, اس تعلق سے آگے چل کر آج کی نشست میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اس وقت جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں سورہ صاد کی آیت نمبر 30 31 32 اور 33 یہ چار آیات ہیں. ان میں جو واقعہ سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے بیان ہوا اس کو مفسرین نے دو اعتبارات سے بیان فرمایا ہے, اور اس کے ذیل میں انشاءاللہ قرآن حکیم کے فہم کے حوالے سے کچھ اصولی باتیں یا بنیادی باتیں ان کو بھی ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ بات تو کئی مرتبہ آئی ہے کہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہوتی ہے مگر اس آیت کی تشریح ایک سے زائد اعتبارات سے کی جا سکتی ہے, اور اس کی گنجائش قرآن حکیم کے الفاظ میں بھی نکلتی ہے, اور ہم جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ہاں وہ صحابہ جو مفسرین تھے ان کی آراء کو دیکھتے تو ایک ہی آیت کے بارے میں یا چند آیات کے بارے میں ایک سے زیادہ آراء ہمیں وہاں بھی دکھائی دیتی ہیں, تو ان کو قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کس رائے کو زیادہ ترجیح دی جائے وہ بات بیان ہو سکتی ہے, تاہم ایک آیت یا چند آیات کی تشریح میں ایک سے زیادہ آراء پیش کی جائیں اس کا امکان ہوا کرتا ہے, اس کو بھی انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے. سورہ صاد کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیے نعم العبد بہت ہی وہ عمدہ بندے تھے انہ اواب بے شک وہ خوب رجوع کرنے والے تھے. یہ تعریف ہو رہی ہے سلیمان علیہ السلام کی. ایک تو اللہ کے پیغمبر ہوں, کوئی شخص اللہ کا پیغمبر ہو یہی بہت بڑا رتبہ, پھر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کر رہے ہوں تو یہ نور اعلیٰ نور والی بات ہے. داؤد علیہ السلام کے مفسرین نے لکھا کہ 19 بیٹے تھے اور سلیمان علیہ السلام ان کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں, اور مفسرین نے تاریخی اعتبار سے بات بیان ہوتی ہے یہ بھی لکھا کہ 13 برس کی عمر میں وہ جانشین بنے ہیں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے. خیر سلیمان علیہ السلام خود اللہ کے پیغمبر ہیں. فرمایا کہ نعم العبد بہت ہی عمدہ وہ بندے انہ اواب بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اب اولاد کا ذکر ہو رہا ہے, اور کیسی اولاد؟ نیک اولاد. تو والدین کے لیے سب سے بڑا انویسٹمنٹ کا جو موقع ہے وہ اولاد ہے. ہم بہت سارے کاموں میں باہر نکل رہے ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑے کام کے حوالے سے اللہ نے ہمارے اپنے گھروں میں بہترین انویسٹمنٹ کا موقع دیا ہوا ہے, اور وہ ہے ہماری اولاد. جس اولاد کی تربیت دین کی تعلیم کے مطابق ہو, جس اولاد کو ہم نیک بنانے کی کوشش کریں, وہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے, ہماری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ بندے کا جب انتقال ہو جاتا تو اس کا نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے سوائے تین کاموں کے. نمبر ایک صدقہ جاریہ کا عمل, ایسا عمل جس سے مستقل لوگوں کو فائدہ پہنچے, مساجد کی تعمیر ہو, مدارس کی تعمیر ہو, پانی کا انتظام ہو, ایسے امور, کتابوں کی فراہمی ہو, ایسے امور جس سے مستقل لوگوں کو فائدہ پہنچے, درخت کا لگا دیا جانا ہو وغیرہ وغیرہ, یہ صدقہ جاریہ ہے. اس کا اجر کسی شخص کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. نمبر دو وہ علم جو دوسروں کو سکھایا, وہ علم جو دوسروں کو سکھایا, جب تک لوگ سیکھتے رہیں گے اور عمل کرتے رہیں گے, فائدہ اٹھاتے رہیں گے, اس سکھانے والے کو اس کے مرنے کے بعد بھی اجر ملے گا. اور نمبر تین نیک اولاد, جو ماں باپ کے لیے دعا بھی کرتی ہو. یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں. مزید بڑا جب بھی نیک اعمال کرے گی نیک اولاد انشاءاللہ ماں باپ کو بھی اس کا اجر اللہ کی طرف سے عطا ہوگا. تو یہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ہمارے ماں باپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنے اور اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے. فرمائے کہ نعم العبد بہت ہی وہ عمدہ بندے تھے, یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے, انہ اواب, بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اب اس کے بعد جو آیات ہیں اس کا ترجمہ بھی دو اعتبارات سے کیا گیا ہے اور کیا جا سکتا ہے, اور اس کی تشریح بھی دو اعتبارات سے کی گئی ہے اور کی جا سکتی ہے. دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں, یہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ الفاظ قرآنی میں بعض مرتبہ ایسا امکان ہوتا ہے کہ ایک سے زائد ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہو کسی لفظ کا, یہ ترجمے کیے جا سکتے ہوں, اور ان کے وہ ایک سے زائد معانی بھی بیان کیے جا سکتے ہوں, اور ان کی گنجائش بھی الفاظ قرآنی میں موجود ہو, اور پھر کسی ایک رائے کو ترجیح دینے کے اصول یا اسباب بھی ہو سکتے ہیں. یہاں فرمایا کہ اذ عرض علی بالعشی صافنات الجیاد, یاد کرو کہ جب شام کے وقت ان کے سامنے اصیل عمدہ قسم کے گھوڑے پیش کیے گئے, فقال انی احببت حب الخیر عن ذکری, تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں نے اپنے رب کی محبت کے خاطر, اپنے رب کی یاد کی خاطر ان گھوڑوں سے محبت کی ہے. یہ ایک ترجمہ کیا گیا, اب اسی ترجمے کو رکھیے گا ذہن میں. حتی توارت بالحجاب, یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا, ردوہ علی, تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ان گھوڑوں کو میرے سامنے لے کر آؤ. فتفق مسحم بالسوق والاعناق, پھر وہ ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. یہ کیا ترجمانی ہے؟ اس کو یوں سمجھیے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی, اور پیغمبر کے پاس بادشاہت ہو یا اختیار ہو یا وسائل ہو تو وہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بھی استعمال کریں گے, کوئی شک نہیں. تاہم مخلوق خدا کی سب سے بڑی خدمت ہے ان کو اللہ والا بنانا, اللہ سے جوڑنا, اور ان کی اصل زندگی آخرت کی تیاری کی طرف ان کو راغب کرنا. یہی پیغمبروں کا مشن اور اہم ترین ذمہ داری ہوا کرتی تھی. تو اگر اللہ کسی پیغمبر کو بادشاہت یا اختیار, حکومت یا وسائل عطا فرماتے ہیں تو یا لا محالہ لازمی سی بات ہے کہ پیغمبر اس بادشاہت کو, حکومت کو, وسائل کو, ذرائع کو اللہ کے کلمے کی سربلندی, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال فرمایا کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ کے علم ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں تو سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 80 اور 81 میں تفصیل آتی ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ الصِّدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا, اے اللہ مجھے سچائی کے ساتھ نکالیے, سچائی کے ساتھ داخل فرمائیے, اور اپنے پاس سے ایسا غلبہ عطا فرمائیے جس کے ذریعے سے مدد حاصل ہو. اللہ سے آپ قوت کے عطا کیے جانے, طاقت کے عطا کیے جانے کی التجا کر رہے ہیں تاکہ وہ طاقت حاصل ہو تو اللہ کے دین کی سربلندی کا معاملہ اور آگے, اس کی جد و جہد کا معاملہ اور آگے بڑھ سکے. تو سلیمان علیہ السلام نے بھی ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے پال رکھے تھے, اور اس زمانے میں یہی سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے, اور ان گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں قتال کے لیے اور دیگر مہمات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو ان گھوڑوں کا پالنا, ان گھوڑوں کا رکھا جانا, ان گھوڑوں کی نگرانی کرنا, ان گھوڑوں سے حتیٰ کہ محبت کرنا بھی اس لیے تھا کہ اللہ کی یاد کا یہ ذریعہ ہے. کیا مطلب؟ ہم نماز میں کھڑے ہیں, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, ہم دکان پر بیٹھ کر حلال کما رہے, یہ بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کے دین کی دعوت کے لیے محنت ہو رہی ہے, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, اس کے لیے وسائل کی فراہمی ہو, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, اللہ کے دین کے خاطر کبھی باطل سے ٹکرانے کا موقع ہے تو میدان عمل میں آنا, یہ بھی اللہ کی یاد کا ذریعہ, اور اس میدان عمل میں آنے کے لیے وسائل کا فراہم کیا جانا سواریوں کی صورت میں, ہتھیاروں کی صورت میں, وہ بھی اللہ کی یاد اور ذکر کا ذریعہ ہوگا. تو یہ ایک ترجمہ اور ایک تعبیر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت سارے گھوڑے موجود تھے. اچھا, صافنات الجیاد کے الفاظ آئے, صفن علماء نے لکھا, مفسرین نے اس کو بیان فرمایا, یہ اعلیٰ ترین قسم کا گھوڑا ہے جو اپنے تین ٹانگوں پر تو پورا وزن ڈالتا ہے اور ایک پیر کا وہ اگلا حصہ بس آگے تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے رکھتا ہے. یعنی بہرحال اگر انسانوں کے اندر بھی کوئی نخوت کا, تکبر کا اور اظہار کا جذبہ ہوتا ہے تو جانوروں میں بھی ہو سکتا ہے, اور گھوڑے میں بہت زیادہ ہے. تو وہ باقاعدہ اپنا تین پیروں پر تو اپنا پورا وزن ڈالتا ہے اور ایک کو تھوڑا سا وہ کھڑا کر کے رکھتا ہے. اس نوعیت کے جو گھوڑے ہوتے تھے یا ہوتے ہیں وہ اعلیٰ ترین قسم یا نسل کے ہوتے ہیں. بہرحال اور پیغمبر نے بھی سبحان اللہ پیغمبر نے بھی اعلیٰ ترین کام کے لیے اعلیٰ ترین وسائل کو فراہم کیا ہے, تو اعلیٰ ترین گھوڑے استعمال کیے ہیں. اب عجیب بات آگی زبان پر اللہ کے حکم سے. آج ہم دین کے لیے کیا لگا رہے ہیں جی, اعلیٰ ترین لگا رہے ہیں یا بچا کچا لگا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے دین کی محنت کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے, دین کے نفاذ کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے آج ہم کیا لگا رہے ہیں؟ انتہائی معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا, ساری زندگی تو دنیا کمانے بنانے اور بڑھانے میں لگا دوں, بڑھاوے میں کچھ بچے گا تو دین کے لیے وقت لگاؤں, بچے گا کیا بھائی جو لگاؤ گے؟ معذرت کے ساتھ یہ ان کے لیے جو ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے, جو پہنچ چکے ان کو کہیں گے بھائی اٹس نیور ٹو لیٹ, جو ہے آج بھی لگا دو. لیکن کوئی آج ہم میں سے کوئی 40 سال کا سو بڑھاپے کے اندر میں لگاؤں گا, وقت ہے, شیورٹی ہے کہ میں 60 سال تک زندہ رہوں گا, کیا لگاؤں گا اس کو؟ بچا کچا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور دنیا کمانے بنانے بڑھانے کے لیے بہترین لگا, 20-20 سال کی تعلیم دنیا کی کاہے کے لیے؟ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کے جوان ہوگا, کمانے کے قابل ہوگا, اور کیا آخر 50,000 کی نوکری, 1,00,000 کی نوکری, 20-25,000 کی نوکری, ایسے ہی ہے نا. اور ہم سب کو بتایا کہ 2 فٹ نیچے جائیں گے تو بچہ بھی ادھر رہ جائے گا, اس کی دولت بھی ادھر رہ جائے گی, ہمارا جمع کیا ہوا بھی ادھر رہ جائے. اور اللہ کی کتاب کے لیے کتنا وقت لگا رہے ہو؟ اعلیٰ ادنا ترین یا لگا ہی نہیں رہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو پیغمبر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بھی اگر وسائل کو فراہم کر رہے ہیں تو بہترین وسائل. بڑا خوبصورت کسی نے کہا ہم بہترین امت ہے نا, سورہ آل عمران آیت نمبر 110, کنتم خیر امتی نخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا, تم بھلائی کا حکم دو گے, تم برائی سے روکو گے, تو بہترین ہو, کام بہترین ہے اس وجہ سے, محض تم بہترین نہیں, بہترین کام تمہیں دیا گیا, کرو گے تو تم بہترین ہوگے. تو بہترین کام کے لیے بہترین صلاحیتیں لگاؤ نا, بہترین اوقات لگاؤ نا, بہترین وسائل کو لگاؤ, بہترین ریسورسز کو لگاؤ. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک ترجمانی یا تعبیر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ, قتال فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں قتال, اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے محنت, ان کے لیے گھوڑوں کو پال رکھا تھا, باقاعدہ ان کی نگرانی کیا, خود کیا کرتے تھے, اللہ اکبر, خود نگرانی بھی کیا کرتے تھے, اور اس سب کو اللہ کی یاد کے لیے, اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے تھے. چنانچہ ہوا کیا, جب ان کے سامنے موجود تھے تو وہ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کی یاد کی خاطر میں ان سے محبت کرتا ہوں. پھر کیا ہوا, یہاں تک کہ وہ سورج غروب ہو گیا, ایک رائے یہ ہے کہ نماز کا وقت آیا ہوگا, نماز کی ادائیگی کی ہوگی. پھر فرمانے لگے کہ نہیں میرے سامنے لے کر آؤ, اور جب دوبارہ گھوڑوں کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر مسا کا مطلب ہاتھ پھیرنا بھی کیا جاتا ہے, ہاتھ پھیرنے لگے. یہ ایک ترجمہ ہے اور یہ ایک اس کی تعبیر ہے, مفسرین نے اس کو بھی بیان فرمایا. تاہم جب آپ ترجمے خود پڑھیں گے, اور ہم چاہتے ہیں, ہم توجہ دلاتے ہیں کہ پڑھیں اور تفاسیر کا مطالعہ کریں گے, تو ایک اور ترجمہ بھی آپ کو ملے گا اور ایک اور رائے بھی آپ کے سامنے آئے گی, اور اس کے پیچھے مفسرین کی آرا بھی موجود ہیں. اور بعض مفسرین نے ایک روایت جو حدیث میں آئی اس کو بھی ذکر کیا ہے. تاہم وہ احادیث میں جو گریڈیشن ہوتی ہے احادیث کو پرکھنے کی, اس کے اعتبار سے وہ مرفوع حدیث ہے اور دوم درجے کی ہے. اس کی ٹیکنیکل بحث میں ہم نہیں جا رہے, مگر مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے, جو طبرانی شریف میں بھی ایک روایت آئی ہے. وہ بھلا کیا ہے, اب اس کے اعتبار سے ایک ترجمہ اور فرمایا کہ اذ عرض علی بالعشی صافنات الجیاد. اب میں دوسری رائے کے مطابق ترجمہ رکھ رہا ہوں تاکہ فہم قرآن کا ایک اصول یا ذہنوں میں جو وسعت ہونی چاہیے وہ ہمارے سامنے آئے. فرمایا کہ یاد کرو کہ جب ان کے سامنے عمدہ قسم کی اصیل گھوڑے پیش کیے گئے, فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے رب کی یاد کے مقابلے میں اس مال کی محبت کو ترجیح دے دی. کیا مطلب, میں ان گھوڑوں میں لگ گیا اور ان کے ساتھ میں نے وقت لگا دیا اور رب کے ذکر کے مقابلے میں ان کو ترجیح دے بیٹھا. پھر مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں کہ ایک نماز کا وقت تھا, وہ نماز ان سے فوت ہو گئی, حتی توارت بالحجاب, یہاں تک کہ سورج حجاب میں چلا گیا, سورج غروب ہو گیا. ردوہا علی, فرمانے لگے ان کو میرے سامنے لے کر آؤ. فتفق مسحم بالسوق والاعناق, کہ میں ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار سے ہاتھ مارنے لگوں. اب یہ اس کے پیچھے ایک روایت جو کہ حدیث میں ذکر کی گئی ہے تبرانی شریف میں, اس کا حوالہ دے کر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں مسح کے معنی کیا ہے, قطع کرنا. ایک مسح کے معنی کہ ہم مسح کرتے ہیں نا وضو میں ہاتھ پھیرنا, مسح کے ایک معنی قطع کرنا, کاٹنا, ان کی گردنوں کو اڑانے لگے. کیا مطلب؟ انہوں نے کئی گھوڑوں کو قربان کر ڈالا. کیوں؟ ایک کوتاہی ہو گئی, یا یوں کہیے کہ ان کی محبت میں ایسے آگے چلے گئے کہ ایک نماز کا معاملہ وہ فوت ہو گیا, تو اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں ان گھوڑوں کو قربان کر دیا, پیش کر دیا. اس پر فقہی مسئلہ مفسرین نے بیان فرمایا, ہم جو قربانی پیش کرتے ہیں خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر, اس میں گھوڑا نہیں پیش کیا جاتا, بکری ہے, اونٹ ہے, نر مادہ وغیرہ وہ پیش کرتے ہیں. باقی سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہ جانور حلال تھا, لیکن انہوں نے اللہ کی راہ میں ان کو قربان کر دیا. اب یہ کیا تعبیر سامنے آئی, گھوڑے ہیں اور ان گھوڑوں کی کچھ محبت میں آگے چلے گئے, تو ایک نماز کا وقت چلا گیا ہے اور احساس ہوا کہ یہ تو مجھ سے کچھ خطا کا پہلو ہو گیا, اللہ کی یاد میں کمی ہو گئی, تو اب اس کا ازالہ کیسے کیا جائے, ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے. یہ بھی ترجمہ آپ کو مفسرین تراجم میں ملے گا اور یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی, کئی مفسرین نے اس کو نقل فرمایا ہے. پھر مفسرین نے اس پہ گفتگو فرمائی کہ ہم تو دور نبوی میں بھی دیکھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کسی صحابی کا باغ ہے رضی اللہ تعالی عنہ, اور کوئی چڑیا وہاں پر آ گئی ہے اور وہ نماز میں مشغول تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور کچھ نماز میں توجہ کم ہو گئی, تو وہ باغ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا, انہوں نے ازالہ کیا اس کا. اسی طریقے پر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے, مشہور واقعہ ہے سورہ توبہ میں بھی تین صحابہ کرام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, بعد میں جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو بڑا مال اللہ کی راہ میں انہوں نے قربان کیا. اس سے اصول ہی نکلا سمجھنے کے لیے. اب ہمارے سمجھنے کے لیے کمی تو ہو جاتی ہے, بلکہ کوتاہی ہو جاتی ہے, بلکہ ہم تو نہ جانے کتنے احکامات کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں, تو اس کوتاہی کا ازالہ کرنا چاہیے. اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ پیش کر دیا جائے, اللہ کی راہ میں کوئی خیرات کر دی جائے, تو اس طریقے پر اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرنا, یہ بھی پیغمبروں کے اور حتیٰ کہ صحابہ کرام کے واقعات سے ہمیں سمجھنے کو ملتا ہے. یہ دونوں آرا ہیں, اور ظاہری بات ہے یہاں عربی گرامر کی بحث میں جانا نہ مقصود ہے نہ اس کا امکان ہے, کیونکہ باقاعدہ کلاس میں عربی گرامر کی, مگر میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ جب آپ دو تین تفاسیر کو تفصیل سے پڑھیے گا تو آپ کو ترجمے دونوں گرامر کے اعتبار سے ٹھیک لگیں گے, اور دونوں تفاسیر اپنی اپنی جگہ بالکل ٹھیک لگیں گی. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کیا کسی ایک تفسیر کو ترجیح دی جا سکتی ہے؟ ہاں وہ دی جا سکتی ہے, وہ پھر مفسرین اس پر کلام فرماتے کہ بھئی یہ تفسیر اس وجہ سے زیادہ اہم ہے, بہتر ہے, یا اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی. تو یہ ہے فہم قرآن کے اصول کے تعلق سے ایک بات, کہ جب ایک آیت میں یا چند آیات میں لغت کے اعتبار سے بھی, گرامر کے اعتبار سے بھی معنی کے امکانات زیادہ ہوں تو تفسیر کے بھی امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں, اور پھر بحث یہ آتی ہے کہ کس تفسیر کو ترجیح دی جائے گی. اب ہم یہ کس طرح کام کریں؟ ظاہری بات ہے میں اور آپ عام آدمی ہیں, میں بھی عام آدمی ہوں, تو اولاً تو ہم مفسرین کے تفاسیر سے استفادہ کریں, تھکے ہوئے مفسرین, ایسے نہیں کہ جو میں عرض کروں گا آگے چل کے کہ وفاقی شرعی عدالت کے ایک مشیر صاحب ہیں اور انہوں نے پھلجڑی چھوڑ دی ہے کہ عورتوں کے لیے چہرہ کھلا رکھنا واجب ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور سنا ان کا بھی تفسیر پہ کوئی کام مارکیٹ میں آ گیا ہے, تو ظاہری بات ہے ایسوں کی تو ہم آپ کو گزارش نہیں کریں گے. وہ مستند علماء جو امت کے معروف مکاتب فکر میں سے ہیں اور جن پر اعتبار کیا جائے گا کہ انہوں نے زندگیاں کھپائی ہیں اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے, ان مفسرین کی بات ہو رہی, ان کے کلام سے, ان کے کام سے, ان کی تفسیر سے ہم استفادہ کریں گے تو یہ باتیں سمجھنا آسان ہوگا. پھر اللہ ہمیں توفیق دے ہم قرآن کی عربی زبان بھی سیکھیں کسی درجے میں, باقاعدہ وقت لگائیں اہل علم کے ساتھ, تو پھر ان مضامین کو یا ان وسعتوں کو سمجھنا بھی آسان ہوگا, اور کسی درجے میں قرآن کے علم و حکمت کے اور موتی بھی ہم سیکھ سکیں گے, سمجھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلا جو وقت ہمارے پاس باقی ہے اس میں دو تین پہلوؤں پر توجہ دلانی ہے. پہلی بات تو یہی جو حالیہ زلزلے اس پاکستان میں آئے ہیں بہت بڑے علاقے کے اندر, اور بہرحال 8.1 کی اس کی شدت بھی ریکارڈ کر لی گئی جو اکتوبر 2005 کے زلزلوں سے زیادہ تھی. اور اللہ کا فضل ہوا, اللہ کا احسان ہوا کہ نقصان ہوا ہے مگر اس درجے کا نہیں جو 2005 کے اندر معاملہ ہوا تھا. لیکن اس کے حوالے سے دو نقطہ نظر ہیں, بلکہ ایک ہی ہے جس کو ہم زیادہ بحث میں دیکھتے ہیں کہ نظر آتا ہے, کتابوں کے اندر بھی چھپتا ہے, رسالوں میں بھی چھپتا ہے, ٹی وی کے ٹاک شوز میں بھی آتا ہوگا, اخبارات کی بھی وہ زینت بنتا ہوگا کہ جناب وہ اس کی شدت ریکٹر اسکیل پر کتنی تھی اور پلیٹس کس طرح ہل گئیں زمین کی, اور کون سے علاقے کس زون کے اندر ہیں, کون اس پٹی پر ہیں علاقے کے, کون سے علاقے کے جس پر یہ شدت زیادہ ہو سکتی ہے, اور اس کے بارے میں ہمیں کچھ سوچنا چاہیے. بالکل سوچیں, کوئی حرج کی بات نہیں. ظاہری اسباب کو اختیار کرنا نقصانات سے بچنے کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں. ابھی سردی تھوڑی تھوڑی آنا شروع ہو گئی, چند دنوں کے بعد یہ پنکھے بند ہو جائیں گے. اب کوئی کہ پنکھے کیوں آپ نے بند کر دیے, سیدھی سی بات ہے, اب زیادہ ٹھنڈ لگے گی, ویسے ہی ٹھنڈ ہو رہی ہے, پنکھا بھی چلائیں گے تو کیا اثر ہوگا ہمارے جسم کا. تو ایک نقصان سے بچنا چاہ رہے نا, نقصان کا ازالہ کرنا, نقصان سے بچنا, نقصان کم ہو جائے اس کے لیے اسباب کو استعمال کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بخار آتا ہے دوائی لینے جاتے ہی ہے نا. ہاں اتنا یاد رکھنا چاہیے, دوا میں شفا کون دے گا؟ اللہ دے. وسائل استعمال کر لیں تو وسائل میں تاثیر کون پیدا کرے گا؟ اللہ. ورنہ جاپانیوں نے کہا کہ ہم نے زلزلہ پروف بلڈنگیں بنا لی ہیں اور بریجز بنا لی, اللہ نے ہلا دیا, بلڈنگیں بھی ہلا دی, بریجز بھی الٹا دیے, تمہاری عقل کم ہے, کچھ نہیں ہے اللہ کی علم کے مقابلے میں. تمہاری طاقت, تمہاری قوت, تمہارے وسائل, تمہارے ذرائع کچھ نہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طاقت کے مقابلے میں. تو جاپانیز نے کہا کہ ہم نے بنا لیے زلزلہ پروف بلڈنگیں, بنا لی بریجز, بنا لی پل, بنا لی, یہ سب کچھ اللہ نے اڑا دیا کچھ عرصے پہلے کی بات. پھر کچھ ہمارے سیکولر مائنڈیڈ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ ڈراتے رہتے ہیں, جب دیکھو یہ مولوی لوگ ڈراتے رہتے ہیں. اب ظاہری بات ہے اگر کسی کا اللہ کے کلام پر اور نبی علیہ السلام کی بات پر یقین نہیں تو کیا کہا جائے اس کو؟ لیکن جو اللہ کے کلام کو مانتا ہے اور نبی علیہ السلام کی بات کو بھی تسلیم کرتا ہے وہ تو پریشان ہوگا کہ قرآن کچھ ہمیں کہہ رہا ہے, عبرت دلا رہا ہے, نبی علیہ السلام تو باقاعدہ اعمال ہمیں گنوا رہے ہیں. میں ایک حدیث آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی, اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. مولوی ڈراتے ہیں, مولویوں کے ڈرانے کا مسئلہ نہیں. یہ جب آیا ہے یہ زلزلہ پچھلے ہفتے کی بات ہے, اس دن سے لے کے یعنی چار پانچ روز پہلے پچھلے 7 دنوں کے اندر دنیا میں کئی مرتبہ کئی مقامات پر زلزلے آ چکے ہیں. اتنی کثرت سے کوئی ایک صدی پہلے معاملات نہیں تھے, ورنہ زلزلے ماضی میں بھی آتے رہے اس پہ کوئی شک نہیں. اور ہم کہیں گے اسباب کے تحت بھی معاملات چلتے ٹھیک ہے, لیکن اللہ کو اسباب کا پابند کر دینا یہ خطرناک مسئلہ ہے. اللہ جب چاہے اسباب کو الٹ دے اور اسباب کے بغیر بھی معاملہ فرما دے اللہ کر سکتا ہے. تو قرآن تو ہمیں توجہ دلاتا ہے. اب لوگ سوال کرتے ہیں اچھا یہ عذاب ہے, کیا یہ آزمائش ہے, کیا ہے آخر یہ؟ اس کے مختلف گوشے ہو سکتے ہیں. جو زندہ باقی بچے ان کے لیے تو عبرت ہے, سمجھ جاؤ. میں خود لاہور میں تھا جب یہ زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں, اور ایک بلڈنگ کے اندر پہلے مالے پر تھا, وہاں کھڑکی ایک ہلی, بچہ ایک وہاں پر تھا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا بیٹا کچھ ہو گیا ہوگا, یہ پوری گفتگو ہو رہی ہے اور ہل رہا ہے سارا معاملہ. پھر دوسری کھڑکی ہلی, دروازے ہلنا شروع ہوئے, اتر کے نیچے گراؤنڈ فلور پر آئے تو لوہے کا گیٹ وہ پورا دھڑ دھڑ ہل رہا ہے. ایک صاحب گاڑی پارک کرے کہہ رہے میری گاڑی پوری ہلنا شروع ہو گئی. گراؤنڈ فلور پہ وہاں پر ایک صاحب نماز ادا کر رہے تھے, وہ نماز توڑ کر ان کو باہر آنا پڑا کہ ہو کیا گیا. یہ لاہور کی بات کر رہا ہوں. تو جن علاقوں میں یہ سب کچھ ہوا, پشاور, سوات اور نہ جانے کیا, کو سوچیے کیا شدت ہوگی. خیر چھوڑیے اس بحث کو. عرض کرنے کا مطلب یہ کہ سوال یہ کہ کیا تھا آخر؟ تو جو آپ اور میں باقی بچے ہمارے تو عبرت ہے, اللہ تمہیں بھی ہلا سکتا ہے, زمین کے اس حصے کو بھی ہلا سکتا ہے. وہاں میں نے کسی سرس کیا, ہم کراچی میں رہتے برسوں سے, بچپن سے ہم پڑھتے چلے آ رہے وہ طوفان آ رہا ہے, طوفان آ رہا ہے, بحر عرب ہے, طوفان آ رہا ہے. سنا ہے کہ سنا آپ نے؟ پھر اللہ فضل فرماتے اگلے دن کیا ہوتا ہے جی, اس کا رخ مڑ گیا. کیا رخ موڑنے والا اللہ اس کے رخ کو روک نہیں سکتا کہ ادھر ہی آ جائے؟ اور ہم تو سی لیول سے نیچے ہیں کراچی میں. کیا حشر ہوگا اگر یہ پانی تھوڑا بھی اندر آ جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور جب سونامی آتا ہے تو ہم اگر یہاں شادمان ٹاؤن میں بیٹھے ہیں اور 20-25 کلومیٹر اگر ساحل ہے تو 25 کلومیٹر کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس کے سامنے. یہ تو عبرت ہے میرے اور آپ کے لیے, کبھی طوفان, کبھی زلزلہ, کبھی کچھ اور. بہرحال تو جو زندہ بچے ان کے لیے بہرحال عبرت ہے, اللہ عبرت دلا رہے ہیں. ہاں جانے والوں کے درجات یہ معاملات مختلف ہو سکتے ہیں. ہر شخص اپنی نیت پر قیامت کے دن اٹھائے جائے گا. کسی کے لیے اس کے جرائم کی سزا کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف فرما دے. کسی کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ اتنا شدید معاملہ ہو گیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہر فرد کا اکیلے کا معاملہ اللہ بہتر جانتے ہیں. تو کس کے لیے سزا ہے, کس کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے, یا کس کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہے, تمام امکانات ہو سکتے ہیں جانے والوں کے لیے. باقی عام اور جو بچے ہیں بہرحال کب تک موت آنی, ہم سب کے لیے یہ معاملات عبرت کے لیے ہوتے ہیں. اب چند آیات اور ایک حدیث تفصیل سے میں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے, تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے چند اعمال کا مزہ چکھائے, چند کا حکمت, لعلہم یرجعون, تاکہ وہ لوٹیں اللہ کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اگر بادلوں کو گرجتا ہوا کبھی دیکھتے تو سجدے میں ہوتے کہ قوم عاد پر بھی بادل آئے تھے اسی طریقے سے. کبھی آندھی چلتی تو آپ سجدے میں ہوتے, استغفار فرماتے. اور ہماری قوم کے سامنے اگر طوفان کی پیشن گوئی ہو تو پوری قوم وہ لہروں کے پاس جا کر کھڑی ہو کر, برا کئی لوگ وہ وکٹری کا نشان بناتے کہ جی میں سارے بیریئر کراس کر کے آگے ہو سمندر پہ کھڑا ہوں, میں بھی دیکھوں کتنی اونچی لہریں آئیں گی طوفان کی. استغفر اللہ, عبرت ہی کوئی نہیں, کوئی دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہو رہی. تو خشکی تری میں فساد برپا ہوا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. سود کے دھندے کے معاملے میں جج کے کیا ریمارکس آگے ہم بات کر چکے. اور یہ قوم یعنی ہمارے حکمران ذمہ داران وہ ٹس سے مسونے کو تیار نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کو برقرار رکھنے پر آمادہ ہے. ہمارے سیاستدان, ہمارے کئی سیاسی مذہبی قسم کے رہنما ٹس سے مسونے کو تیار نہیں. اپنے فرسودہ جمہوری نظام کو بچانے کے لیے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں, مگر سود کے خاتمے کے لیے میدان کے اندر آئے کوئی تیاری نہیں ہو رہا, کوئی پریشانی کوئی نہیں. اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین صاحب, یہ بھی ایک بڑی سیاسی جماعت کے صاحب ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, سیاسی وابستگی ہیں, مفادات کا معاملہ ہے, بڑے بہرحال باشرہ آدمی ہے, دھڑلے سے کہہ دیا چہرے کا پردہ مستحب ہے, کوئی لازم نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے بزرگوں کی تحریروں کی لاج ہی رکھ لو بھائی, جس مکتب فکر سے آپ تعلق رکھتے ہو کیا جواب دو گے. اور ان تحریروں میں دلائل قرآن اور حدیث کے موجود ہیں. ان سے دو ہاتھ آگے بڑھ کر وفاقی شرعی عدالت کا مشیر, وفاقی شرعی عدالت میں تو شرعی مسائل پر بات ہوگی نا, تو عدالت کے جج کے لیے مشیر ہوا کرتے ہیں, اسکالرز ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, اہل علم ہوتے ہیں, اللہ اکبر, اصحاب بصیرت ہوا کرتے ہیں. وہ مشیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, چہرہ کھلا رکھنا عورت کے لیے واجب ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. مخلوط معاشرت ہوتی ہے تو ہو, مخلوط تعلیم ہو, کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ چہرہ کھلا رکھے عورت واجب ہے اس پر, انا للہ و انا الیہ راجعون. باقی چہرے کے پردے کے دلائل میں آپ کے سامنے ابھی نہیں رکھنا, ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ نور میں تفصیل آئی تھی, سورۃ العذاب میں تفصیل آ چکی تھی, وہ ایک الگ موقع ہے پورا. یہ دھڑلنے کے ساتھ حرکتیں ہمارے معاشرے کے اندر. سیاستدانوں کے لچھن کیا ہے, ایک سیٹ پر ایک ایک ارب روپے سے زیادہ لگا دیے ان لوگوں نے, مذاق ہے کوئی, ایک ایک ارب روپیہ لگا دیا ہے اس سے زیادہ ایک سیٹ کے اوپر. تو پورے ملک کے انتخابات جب یہ لڑیں گے دو سال بعد اگر ہوئے تو کتنا لگائیں گے, پھر کتنا لوٹیں گے اس قوم سے. یہ ہماری حرکتیں. باقی جھوٹ اور وعدہ خلافی اور خیانت, سنیے میں اللہ کے نبی کی حدیث سنا دوں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جامع ترمذی میں 14 اعمال کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا علیہ الصلاۃ والسلام. یہ اعمال پہلے بھی ہوں گے, 14 صدیوں کی بات کر رہا ہوں, مگر جتنی کثرت سے اب شاید پہلے نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ پچھلی ایک صدی کے اندر جتنے کثرت سے زلزلے پوری دنیا کے اندر آئے ماضی میں اتنی تعداد اور کثرت سے ہمیں نہیں ملتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, جامع ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو قول نقل کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب مال غنیمت کو 14 باتیں گنیے گا, جب مال غنیمت کو ذاتی دولت قرار دیا جانے لگے. آج مال غنیمت تو نہیں ہے نا, لیکن عوام کا پیسہ تو ہے کہ نہیں, کہاں استعمال ہو رہا ہے, نمبر ایک. اور امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے. غنیمت میں کچھ لوگوں کا حصہ مخصوص ہوتا ہے. یہ قوم کی امانت کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کے استعمال کرنا شروع کر دیں, ہو رہے کہ نہیں ہو رہا, اوپر سے لے کے نیچے تک. نمبر تین, اور جب زکات کو تاوان سمجھا جانے لگے, تاوان کا مطلب بوجھ, مصیبت, معاذ اللہ, ٹیکس بچانے میں جان نکلتی کیونکہ کل آڈٹ ہو جائے گا, زکات فوراً بچا لیتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, کیا قیامت کے دن آڈٹ نہیں ہوگا, چھپ سکتے ہیں اللہ سے. نمبر چار, اور جب علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سکھایا جانے لگے یا سیکھا جانے لگے, یہ ایک اور حدیث سے ذکر آتا ہے, مقصد کیا ہے دین کے علم کے حصول کا, دنیا بنے, دنیا کی دولت مل جائے, منصب مل جائے, اللہ اکبر کبیرہ. میں ذاتی طور پر واقف ہوں, کتنی لوگ سفارشیں لگواتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھنے کے لیے, میں واقف ہوں ذاتی طور, اللہ اکبر کبیرہ, کیوں مراعات ملتی ہیں وہاں سے, رویت ہلال کمیٹی میں ہمیں شامل کر دیا جائے, مراعات ملتی ہیں وہاں سے, چاند ایک دفعہ دیکھنا ہے اور مراعات پورے 30 دن لینی, اللہ اکبر کبیرہ, استغفر اللہ. سنیے آگے, یہ تو ہم لوگوں کا مسئلہ ہے, جب مرد بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے, بیوی کو ترجیح ماں کے مقابلے میں, جب دوستوں کو قریب کیا جائے اور باپ کو دور کیا جائے, اللہ اکبر کبیرہ, ہے کہ نہیں, دوست کے لیے وقت ہے, باپ کے لیے وقت نہیں. اور جب مسجد میں شور و غل مچایا جانے لگے, شور و غل وہ بھی ہے کہ مسجد کے باہر کا لاؤڈ اسپیکر پورے محلے کو اذیت دینے کے لیے استعمال کیا جائے, ہم بالکل اس کے خلاف, بھائی جن کو سنانا آ کے بیٹھ کے سناؤ, یہ بھی ہے شور و غل. اور شور و غل یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر لڑائی جھگڑے ہونے لگے, اللہ اپنے زمان میں رکھے, اس کراچی میں 20 مسجدوں پر ماضی میں تالے لگے ہیں جھگڑوں کی وجہ سے, وہ کہتا ہے میرے مسلک کی, وہ کہتا ہے میرے مسلک کی, ہم کہتے ہیں اللہ کی مسجد کہاں ہے. اور جب قوم کی سرداری اس قوم کے فاسق شخص کرنے لگے, اور جب قوم کے لیڈر اور سربراہ اس قوم کے کمینے اور ذلیل قسم کے لوگ ہوں, اللہ اکبر کبیرہ. نام میں نہیں لیتا, باہر ہم جاتے ہیں کبھی تو لوگ کہتے ہیں 5 سال تک یہ تمہارا صدر رہا, اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا تمہارے لیے, سمجھ گئے. جب قوم کا ذلیل ترین افراد, یہ قوم کے ذلیل ترین افراد کو قوم کی لیڈرشپ مل جائے اور سربراہی مل جائے, اور جب انسان کی یا لوگوں کی تعظیم ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے, سلام کیوں کرتے ہیں, بڑا آفیسر ہے, نہیں کریں گے تو ناراض ہوگا, ہے نا, پروموشن نہیں دے گا, پیٹ پیچھے کیا ہوتا ہے, گالیاں دیتے ہیں اس کو, تو عزت کیوں کی جا رہی ہے, کسی کے شر سے بچنے کے لیے. گنڈے بدماش تھے نا کراچی میں, بھی تھوڑے کم ہو گئے, ابھی تھوڑے سے کم ہوئے, ختم نہیں ہوئے ہیں. ان بدماشوں کی کیوں عزت کی لوگوں نے, کیا بات, بہرحال دکان بھی چلانی, گھر بھی بچانا ہے, سیدھی سی بات ہے. تو ظالموں کی اور فاسقوں کی اور فاجروں کی, بدترین لوگوں کی عزت کیوں کی گئی, ان کے شر سے بچنے کے لیے. اور جب لوگوں میں گانے والی عورتوں اور گانے کے ساز اور باجوں کا دور دورہ ہو جائے, اب تو موبائل کے اندر بھی موجود ہے نا, او بھائی مسجد میں موبائل لے کر آتے تو سادہ ٹون لگائے نا اس کے اوپر, گانوں کی فلموں کی کیوں لگاتے ہیں, مسجدوں میں پہنچی ہوئی حرکت ہے, ہاں کہ نا, اتنا کبھی ماضی میں تھا, تو آگے جو نتائج ہیں سرخ آندھی اور زلزلے وہ بھی کثرت سے کیوں آ جائیں, اس کا جواب اس حدیث میں آ رہا ہے. اور جب شرابیں پی جانے لگیں, پیپسی کی بوتل کی طرح دستیاب ہے آپ کے میرے شہر میں, استغفر اللہ. اور جب اس امت کے بعد والے پچھلے لوگوں برا بھلا کہنے لگیں, صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ائمہ مجتہدین, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام حنبل رحمت اللہ علیہ مجمعین, اور دیگر اسلاف, ان بزرگوں کے بارے میں گستاخیاں کرنے والے دھڑلے ساج ملیں گے معاشرے میں آپ کو. اور بعد والے پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں, ان پر لعنت کریں, تو اب یہ 14 باتیں گنوانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, تو اس وقت تم ان چیزوں کے جلدی ظاہر ہونے کا انتظار کرو. کن چیزوں کے؟ سرخ یعنی تیز اور تن اور شدید ترین طوفانی آندھی, زلزلہ, زمین میں دھس جانا, صورتوں کا مست یعنی تبدیل ہو جانا, اور پتھروں کا برسنا. جب یہ حرکتیں ہونے لگیں تو کیا انتظار کرو؟ سرخ آندھی کا, زمین, زلزلوں کا, زمین میں دھس جانے کا, سورتوں کے مسخ ہو جانے کا اور پتھروں کے برسنے کا, اسی طرح اور بھی نشانیوں کا انتظار کرو جو پے در پہ آئیں گی, جیسے موتیوں کی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پے در پہ نکلنا شروع ہو جائیں, یہ معاملات بھی تمہارے ساتھ پے در پہ ہوں گے. اصل آخری بات یہ ہے, اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے. اسباب کے تحت مدد بھی کرنی ہے, جانے والوں کے لیے دعا بھی کرنی, کوئی شک نہیں, نقصان کے ارادے کی بھی کوشش کرنی, مگر مسبب الاسباب کو بھلا کر یہ کام کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور اس قوم کو اجتماعی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.